السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر جان رائڈن۔ اور سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا ریپبلکن پارٹی کے سینئر رہنما اور امریکی سینیٹر کے سینئر رکن جان مکین کی انتقال کی خبر سے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں افغانستان میں ہونے والی کچھ اہم ڈیولپمنٹس پر ہم بات کریں گے، جہاں صدر غنی نے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر حنیف اتمر کا استعفیٰ قبول کر کے امریکہ میں پاکستان کے سفیر حمداللہ محب کو قومی سلامتی کا نیا مشیر مقرر کیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات کے مطابق افغانستان کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور این ڈی ایس کے سربراہ نے بھی استعفیٰ دیا ہے، جسے صدر غنی نے قبول نہیں کیا اور ان سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کا کہا ہے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں پاکستان میں صدارتی انتخاب کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے جاری کوششوں پر بات کریں گے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مشترکہ صدارتی امیدوار پر اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات اس وقت بھی برقرار ہیں۔ اور آخر میں بات ہوگی امریکہ کی طرف سے جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والے تین افراد کو دہشت گرد قرار دینے کے اعلان پر۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-89۔ نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ایم جے خان صاحب، ریپبلکن پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ڈیموکریٹک پارٹی کے طفیل احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور پاکستان سے ویل نون پالیٹیشین اویس لغاری صاحب بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تمام مہمانوں کا خیر مقدم پروگرام میں۔ اور سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا، شروع میں بھی میں نے بتایا کہ امریکی سینیٹر جان مکین 81 برس کی عمر میں کل انتقال کر گئی ہیں۔ وہ گزشتہ ایک برس سے دماغ کے کینسر میں مبتلا تھے اور امریکی ریاست ایریزونا میں زیر علاج تھے۔ ان کے انتقال پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں جماعتوں کی جانب سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اور مختلف سیاسی رہنما جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہیں، انہوں نے بھی سینیٹر مکین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سینیٹر مکین پہلی بار 1986 میں امریکی سینیٹر کے رکن منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد لگاتار وہ سینٹ کے رکن ہوتے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کیا تھے، ایک امریکی فوجی کے طور پر انہوں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ایم جے خان صاحب جو ہیں ان کی جانب ہم جانا چاہیں گے، اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے ایم جے خان صاحب کہ ایک امریکی فوجی سے سینیٹر تک کے جان مکین کے سفر کے بارے میں ہمارے سامعین کو پلیز اگر آپ بتائیں۔
جی، السلام علیکم، آپ کے تمام سامعین کی خدمت میں آداب اور عید کی مبارکباد۔ ذرا لیٹ ہو گئی، بہت بہت شکریہ موقع دینے کا۔ جان مکین صاحب جو ہے وہ بڑے امریکن ہیرو کہا جا سکتا ہے انہیں۔ ان کی پوری فیملی جو تھی، ان کے فادر، ان کے گرینڈ فادر جو ہے نیوی ایڈمرل رہ چکے ہیں، اور جان مکین نے بھی تہیہ کیا تھا کہ سرو کریں گے آرم فورسز میں، نیوی میں، اور ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ کہنے کہ ان کو کیپچر کر لیا گیا تھا جب ان کا پلین ڈاؤن ہوا تھا، اور 5.5 سال وہ قید میں رہے اور ان کو ٹارچر کیا گیا، جس کی وجہ سے ساری عمر انہوں نے ٹارچر کے خلاف بات کی۔ ان کو وہاں ٹارچر کیا گیا کہ سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا اور بہت اذیتیں دی گئی۔ اور اس کے بعد جب وہ آئے تھے وہاں سے واپس قید سے، جنگی قیدی ہونے کے بعد، تو 105 پاؤنڈ ان کا وزن تھا۔ وہاں ان کے بازو جو ہے وہ انجری ایسی ہوئی تھی کہ اپنے بازو کندھوں سے اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے بڑے ان کے علاج ہوئے، بازو فزیکل علاج اور پھر مینٹل علاج، جس سے انہوں نے، مگر یہ کہ ہمیشہ انہوں نے اپنی اسپرٹ کو برقرار رکھا اور ہمیشہ انہوں نے اپنے اس مشن کو سمجھا کہ امریکہ کی پیٹریوٹک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جب وہ پہلے وہ کانگریس میں آئے، دو ٹرم انہوں نے کانگریس میں سرو کی، اس کے بعد جب انہوں نے سینٹ میں سرو کرنا شروع کیا، تو ان کو میوریک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے اصولوں کی بنیاد پہ اپنے ووٹ دیے، اور اس لیے اکثر اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کی پارٹی کے ووٹ ایک طرف تھے، ان کے ووٹ دوسری طرف تھے۔ ایون جب یہ اوباما کے اوپر ووٹ ہوا تو جان مکین نے اس کے خلاف اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تھا کیونکہ اصولی طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اوباما کیئر کو ختم نہیں ہونا چاہیے. تو ان کی پوری زندگی ایک ہیرو کی حیثیت سے تھی. میرے ان سے کافی قریبی تعلق رہے ہیں کیونکہ دو دفعہ وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے بہت سی دفعہ مجھ سے ڈیٹیل بات چیت کی, ون ٹو ون ٹیلی فون پہ میرے سے رابطہ رکھتے تھے اور انہوں نے مجھے ہمیشہ یہ بتایا کہ وہ ٹارچر کے خلاف کیوں ہیں, ہیومن رائٹس کی چیمپئن کیوں ہیں اور کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات اچھے ہوں, کیونکہ وہ وہاں کی جو افغانستان کی جنگ ہے اس میں وہ بہتر کردار ادا ہو سکتا ہے پاکستان کا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جب پریزیڈنٹ الیکشن لڑا تھا تو سارے امریکہ میں انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی تھی, وہ انکلوژن کے حامی تھے اور چاہتے تھے کہ ریپبلکن پارٹی میں ہر ایک کو موقع دیا جائے, ہر کمیونٹی کو برابر کا موقع دیا جائے, سوسائٹی میں برابر کا موقع دیا جائے. اور ابھی بھی انہوں نے اپنے جو وصیت میں لکھا ہے کہ ان کی یولوجی جو ہے پریزیڈنٹ بش اور پریزیڈنٹ اوباما دونوں آ کے پڑھے. تو ایک بہت بڑے ہیرو سے آج امریکہ جدائی ہوئی ہے اور میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ ریسٹ ان پیس اور یہ کہ ان کی فیملی کو اللہ صبر دے اور بہت بڑے ہیرو سے امریکہ تو جدائی ہوئی ہے اس وقت.
جی تو فیل احمد صاحب, آپ جان مکین کی جو زندگی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ بھی ساتھ بتائیے گا ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ان کو کس طرح دیکھا جاتا تھا؟
جہاں تک مکین کا تعلق ہے وہ ہم تو ان کو آج بڑا غم کا دن ہے امریکہ کے لیے کہ وی ہیو لاسٹ اے گریٹ مین ان امریکہ ٹوڈے, بہت ہی تکلیف دہ کا دن ہے. لیکن بہرحال ایک اچھے انسان تھے, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے تھے اور اچھے خاندان سے تعلق تھا. 5 سال تک ویتنام میں لڑائی لڑی انہوں نے اور بڑی مشکل وقت گزارا انہوں نے, لیکن اس کے بعد آنے کے بعد وہ سیاست میں داخل ہو گئے اور جیسا کہ آپ نے کہا 6 مرتبہ وہ سینیٹر مقرر ہوئے اور بحیثیت سینیٹر جب وہ مقرر ہوئے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون ڈیموکریٹ ہے کون ریپبلکن ہے, یہ دیکھتے تھے کہ بل کیا آ رہا ہے سامنے, کس اصول کی بات ہو رہی ہے اور اگر وہ اصولی کام ہوتا تھا جس سے ملک کو فائدہ پہنچنے والا ہوتا تھا تو وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے تھے اس کو سپورٹ کرو. لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ سوائے ان کے اور کوئی نہیں سپورٹ کرتا تھا. لیکن یہ اوباما کا جو ہیلتھ کیئر بل جو ہے یہ بھی انہی کا ممنون احسان ہے کہ انہوں نے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ووٹ اوباما کو دیا تھا اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ملک میں جو ہیلتھ کیئر کا سارا پروگرام ہے وہ اسی کی وجہ سے چل رہا ہے. وہ ہمیشہ بڑی دلچسپی لیتے تھے ان تمام لوگوں میں جو ڈاؤن ٹراڈن ہیں, جو لیفٹ اوور ہیں, جو فائٹ کر رہے ہیں ڈیموکریسی کے لیے, جو ایگریشن کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان سب کے یہ ساتھی تھے, ان سب کے یہ چیمپئن تھے. اور پوٹن سے ان کی کبھی نہیں بنی, پوٹن کو ہمیشہ یہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے, اس لیے کہ دیکھتے تھے کہ وہ شخص بہت ہی ظالم ہے اور بہت ہی لوگوں کے ساتھ برائی کر رہا ہے. پاکستان کے ساتھ اس کے بڑے اچھے مراسم بھی تھے اور اچھی رائے بھی رکھتا تھا پاکستانیوں کے بارے میں کہ اچھے سولجر ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی دھیرے دھیرے یہ وقت آتا جا رہا ہے کہ اب ٹرمپ کا جو زمانہ ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ زمانہ ہمارے لیے ہے اور اب وہ مکین بھی نہیں رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون ابھرتا ہے اس سین سے کہ جو ان کی جگہ لیتا ہے یا ان کی جگہ کے اوپر ایک لبرل انسان بھی بنتا ہے. جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت سارا پیلن ان کی وائس پریسیڈینشیل بنی تھی تو وہ انہوں نے بعد میں دیکھا کہ وہ مناسب خاتون نہیں تھی, تجربہ بھی ان کو نہیں تھا, جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا. وہ جو لیبرمین جو ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے ان کو وائس پریسیڈنٹ بنانا چاہ رہے تھے. تو ایک اچھے انسان جیسے ہوتے ہیں کہ جس میں ملک کی بھرائی ہو, ملک کو فائدہ پہنچے, ان کے لیے وہ کام کرنے والے آدمی تھے. اور اسی طریقے سے وہ جو کیا کہتے ہیں اپنے جو اصولی جو سارے کام تھے وہ اس کو کرتے تھے اور ہمیشہ وہ بات اسی بات کی ہمیشہ کرتے تھے اور یہی بہت بڑا ان کا سرمایہ تھا. اور ہم ہمیشہ ان کی عزت کرتے رہیں گے, ان کا خیال کرتے رہیں گے اور جو لوگوں کو اپلفٹ کرے, جو لوگوں کو ان کا حق دلائے उनके हमेशा इसी काम में वो लगे रहते थे और कहते थे कि इससे बड़ा और कोई काम नहीं है जो इंसान कर सकता है
जी।
तो इससे उसके साथ हम उनके बारे में जो मेरे अपने ख्यालात थे वो आपको बता दिए
जी। और अगर हम देखें तो दो मौकों पर जो उनका मौकफ रहा उस पर आज भी मीडिया में, अमेरिकी मीडिया में बात की जा रही है। एक तो ये कि 9/11 हमलों के बाद जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए थे उन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ जॉन मैकेन जो है इन्होंने आवाज़ उठाई थी, एमजे खान साहब। और एक वियतनाम का आपने ज़िक्र किया, वहाँ पे उनके काफ़ी जो तल्ख तजुर्बात हैं उनका वो रहे हैं जॉन मैकेन के, लेकिन उन्होंने इन तल्ख तजुर्बात को भुलाकर अमेरिका और वियतनाम जो ताल्लुकात हैं उसकी तजदीद की मुहिम की क़यादत की। तो इन चीज़ों को देखकर एक आम सियासतदान जो है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखें, उन्होंने वियतनाम में 5.5 साल कैद में गुजारे थे और उनको बहुत अज़ियतें दी गई। 2 साल उनको रखा गया था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो उनके बहुत उन्होंने सफर किया था फिजिकली और मेंटली,
और उनकी ब्रेन कैंसर की वजह भी यही बताई जा रही है।
जी हाँ, और उसके अलावा उनके क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस था कि वॉर क्राइम्स क्या होते हैं, इसलिए वो टॉर्चर के खिलाफ थे, अजियत के खिलाफ थे जंगी कैदियों के लिए, और चैंपियन उन्होंने किया। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के लोग उनके साथ नहीं थे इसमें ज्यादातर, मगर ये कि डिक चेनी जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने तो काफी इस पे कोशिश की थी कि ज्यादा ज्यादा खासियतें दी जाए कैदियों को, मगर ये मैकेन साहब ने हमेशा ये मौकफ रखा है और वो बाउसूल आदमी थे तो अपने उसूल से कभी नहीं हटे वो। और जहां तक इसका ताल्लुक है कि ह्यूमन राइट्स का वो चैंपियन रहे हैं और इसीलिए उन्हें सेनेट में मैवरिक कहा जाता है और उनकी बाईपार्टीजन उनकी इज्जत थी सेनेट में। और मैं समझता हूं कि अब अगर आप देखें तो अमेरिका की क़यादत में ऐसे लोग कम नजर आते हैं जो कि बावसूली हों और मुल्क को तरजीह दें, सोसाइटी को तरजीह दें पार्टी के ऊपर। और उनका अगर लेगेसी है तो वो यही है कि उन्होंने उसूलों के बुनियाद पर हमेशा अपने फैसले किए और पार्टी के बेसिस पे फैसले नहीं करते थे, उसूलों के बेसिस पे फैसले करते थे। हाँ, कंजर्वेटिव थे और कंजर्वेटिव इश्यूज के वो चैंपियन रहे हैं, मगर कोई ऐसी चीजें जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो उसके ऊपर उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है और हमेशा जद्दोजहद की है।
जी ठीक। तुफैल अहमद साहब, दो बार अगर हम देखें तो जॉन मैकेन जो है उन्होंने सदारती इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई, इसकी क्या वजह थी?
मेरा ख्याल है कि मुल्क में जो लोग हैं ना, असल में जो बैलेंस मिडिल में आते हैं या जो ज्यादा अपील करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादा मेंबर हैं, रिपब्लिकन पार्टी के भी मेंबर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से वो ज्यादा कामयाबी के साथ नहीं कर सके। दूसरे इलेक्शन में तो उन्होंने सारा पेलन के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी कि चूंकि इन्होंने बयानात ऐसे दे दिए जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुए हैं। और बड़ी अच्छी बात, एक बड़ी अच्छी बात की बात सुनने वाली है, उसने कहा कि मैं गलती भी करता था, इलेक्शन जीतने के लिए मैंने खुद गलत बयानी भी कर दी, जैसे कि मैंने साउथ कैरोलिना में जो कॉन्फेडरेट फ्लैग्स वहां पे फ्लाई करता है उसको मैंने डिफेंड किया, उसको उतारने की बात नहीं की। और जिस तरह से मैंने मार्टिन लूथर किंग की जो छुट्टी होती है उसको नहीं सपोर्ट किया, ये दोनों गलत बातें मैंने की इलेक्शन के जमाने में और मैं गलती अपनी मानता हूं और मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कहने का मतलब होता है कि इलेक्शन में आप बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी एक्शंस लेते हैं जो मुनासिब नहीं होते हैं सिर्फ जीतने के लिए, मगर उससे कोई फायदा नहीं होता है। जो आदमी जैसा है, अब देखिए ओबामा ऐसा आदमी इस मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाए सिर्फ अपने ताकत के ऊपर, अपनी बातों के बेसिस के ऊपर वो आदमी इस मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया। तो कुछ होती है कमी इंसानों में जो अपील नहीं कर पाते, लोगों को अपील नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वोट नहीं दे पाते लोग, इस वजह से वो रह गए।
बिल्कुल। लेकिन अगर हम देखें तो एमजे खान साहब रिपब्लिकन पार्टी के रुकन होकर भी जॉन मैकेन जो हैं वो अपनी ही पार्टी की पॉलिसियों पर खुलकर जो उनका इख्तिलाफी मौकफ था उसका इजहार करते रहें, और अगर देखा जाए तो उनका शुमार सदर ट्रंप के जो कड़े नाकीदीन है ان میں ہوتا تھا. تو صدر ٹرمپ کی کن پالیسیوں سے وہ خوش نہیں تھے، نالا تھے؟
دیکھیں، یہی میں انہیں کہا کہ باوصول آدمی تھے اور اصولوں کی بنیاد پہ انہوں نے ہمیشہ فیصلے کیے ہیں، اور اوباما کیئر کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا، اور ان کو وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ان کے لیے سچ بولنا اور اصولوں کے پہ قائم رہنا اور ایک کیریکٹر جو ہے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز تھی لیڈرشپ میں. اور وہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کو وہ سپورٹ نہیں کرتے تھے. اور ٹرمپ صاحب نے بھی جس طرح کے بیانات دیے ہیں، مثلاً پرائمری کے دوران ٹرمپ صاحب نے ان کے جو گرفتار ہو گئے تھے، جنگی قیدی بن گئے تھے، اس کے خلاف ٹرمپ صاحب نے بیان دیے جو کہ بہت ہی ایک چھچوری حرکت کہنی چاہیے، اور سب نے اسے کنڈیم کیا تھا. تو مکین صاحب وہ آدمی ہے جو کہ اصول کی بنیاد پہ لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، جس میں انہوں نے کیا پارٹی میں، جیسے میں نے کہا کہ کنزرویٹو پرنسپل پہ وہ ہمیشہ رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور ہماری سوسائٹی، ہماری ویلیوز جو ہے، امریکن ویلیوز، اس کی پروان چڑھانے کے لیے کتنی ہم جدوجہد کر سکتے ہیں، اور اس بیسس پہ انہوں نے کام کیے سارے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت ایسے لوگوں کا فقدان ہو گیا ہے لیڈرشپ میں، امریکہ کی لیڈرشپ میں. سارا تیل ان کو وہ جو لے کر آئے تھے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنی غلطیوں کو اکنالج کیا جائے، اسی سے آدمی سیکھتا ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک اسٹیپ وہ تھا جس نے پھر بعد میں ٹرمپ صاحب جیسے شخص کو لیڈرشپ دلائی ریپبلکن پارٹی کی اور امریکہ کی. تو مکین صاحب کی ساری زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیٹریوٹک امریکن تھے، باوصول آدمی تھے، اور اصولوں کے اوپر انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کو ترجیح نہیں دی، اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو صحیح بات ہو کیا جائے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اکثر اوقات انہوں نے اپنی پارٹی سے ہٹ کر ووٹ دیے، اور یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ میں رہنی چاہیے. لیڈرشپ کی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو کہ اصولی طور پہ بہتر ہوں.
جی، تو فیل احمد صاحب، ایک جو بہت بڑی نکتہ چینی ہم سنتے رہے ہیں ان پر جو ہوتی تھی، وہ یہ تھی کہ ناقدین کا یہ خیال تھا کہ جان مکین جو ہیں وہ سفارتکاری پر جنگ کو ترجیح دینے والے سیاستدان تھے، اور ان کے خیال میں وہ محاذہ رائی جو ہے اس سے مسائل ان کے خیال میں حل جو ہیں وہ کرنے چاہیے تھے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو عراق اور افغانستان جنگ کے حامی بھی وہ تھے.
نہیں، obviously وہ چونکہ فوجی آدمی تھے تو فوج اور طاقت کے استعمال کو وہ زیادہ ترجیح دیتے تھے بمقابلے سفارتکاری کے اور نیگوشیشنز کے. لیکن میرا اپنا پرسنل خیال تھا کہ یہ چیز مناسب نہیں تھی، اور وہ یہ کرتے تھے چونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم میں بہت خامیاں بھی ہیں، بہت برائیاں بھی ہیں، لیکن اچھائیاں بھی ہیں. تو ایک انسان مجموعہ ہے اچھائیوں برائیوں کا. ان کی کچھ چیزیں بہت اچھی تھیں، کچھ چیزیں مناسب نہیں تھیں. لیکن اب بہرحال یہ ان کا وہ پہلو تھا جو ایک ایسا تھا کہ جو اس ملک کے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ناپسند کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس کیٹیگری میں ہیں جو اسے پسند نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں کہ دنیا کے جو مسائل ہیں وہ جنگ کے تھرو حل کیے جائیں. لیکن بعض اوقات جنگ ضروری ہو جاتی ہے اور وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جتنے معاملات بھی نیگوشیشن سے حل ہو سکتے ہیں، بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں، انہی کو ترجیح دینی چاہیے اور انہی سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
جی، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے ویل نون سیاست دان ہے مشاہد اللہ خان صاحب نے، پی ایم ایل نون سے آپ کا تعلق ہے. السلام علیکم مشاہد اللہ خان صاحب. جی مشاہد اللہ خان صاحب، آج پاکستان کی جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے جو سینیٹر جان مکین ہے ان کی انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون کا حامی کہا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں ان کی کمی جو ہے وہ محسوس کی جائے گی. آپ بطور ایک سیاست دان کے جان مکین کی سیاسی زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ویسے تو مجموعی طور پہ جو امریکی سیاستدان ہیں उनका चूंकि एक सिस्टम है बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू होता है, तो उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है और उनके अंदर मैच्योरिटी भी अच्छी मेरी आ जाती है। ये फार्मूला 100% से तो अप्लाई नहीं होता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी उसी सिस्टम से निकल के तो आए हैं बहरहाल, लेकिन जॉन मैकेन जो है वो एक यानी के वो एक मुख्तलिफ उनका यानी के सिलसिला था और पाकिस्तान के हवाले से भी और जिस नजर से वो दुनिया को देखते रहे हैं उस लिहाज से भी अगर देखें तो पाकिस्तान को अफसोस तो है ही, मुझे भी अफसोस है, मौत के वैसे भी कोई भी उसके अफसोस का इजहार करना चाहिए, लेकिन एक ऐसी शख्सियत के जिस शख्सियत को अगर पाकिस्तान के सियासी तनाजर में चाहे वो अफगानिस्तान पे हो या दीगर हवाले से हो तो उसमें अगर 100% नहीं तो फिर भी उनका एक रवैया जो था वो मुस्बत रहा है, जबकि एक तवील अच्छे से बहुत कम यानी कि अमरीकी जो कद आवर सियासतदान है उसमें कुछ लोग जरूर पाकिस्तान की हिमायत करते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं करते, और बैन अवी मामलात में भी उनका रवैया जो है उस तरह से पसंदीदा नहीं है जिस तरह से किसी सुपर पावर का होना चाहिए। कुछ उनकी अपनी मजबूरियात भी होती हैं, यानी कि इंसान जैसा होता है, खासतौर से अमरीका जैसे सुपर पावर है बहरहाल रूल कर रहे हैं दुनिया पे, तो उसमें जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान जो है उसकी सोच बहुत ज्यादा मजबूत है तो अगर वो जब वो अमरीका की जो पॉलिसीज हैं स्टेट की रियासत की उससे अमल दरामद करता है तो उसकी बहुत सारी खसूसियात मुख्तलिफ मौकों पर और मुख्तलिफ मसाइल के बारे में वो दब भी जाती है, और शायद जान लेन की भी कहीं ना कहीं जल्दी हों इराक में ईरान के हवाले से, हमें बातें करने का फायदा नहीं है, लेकिन मैं मतलब आखिर में ये कहूँगा कि वो एक यानी कि पाकिस्तान के लिए एक गनीमत यानी कि शख्सियत थे और एक भारत पाकिस्तान को भारत शत्रु थी।
जी बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्ला खान साहब, थैंक यू सो मच, टाइम देने का बेहद शुक्रिया। तो पहले मैं सब वापस आपकी जानिब में आना चाहूँगी, सेनेटर मैकेन में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि अब उनके बाद अमरीकी सियासत में उसको उसकी कमी को महसूस किया जाएगा? तो फैल अहमद साहब,
ताल्लुकात पुतिन से हैं, जिस तरह से पुतिन की वो शख्स बिल्कुल करता था और हमारे ट्रंप साहब की पुतिन से बहुत दोस्ती है, वही आमंगी है, तो अब देखना है कि ये किस करवट बैठती है। जो ताल्लुकात हैं हमारे रशिया के साथ वो बहुत जरूरी हैं और कि सही सिमट के अंदर जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त इस पे काफी टेंशन है कि हमारे ट्रंप साहब किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, वो ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे हैं, वो ताल्लुकात को बेहतर अंदाज में आगे देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ये समझता है कि बिल्कुल गलत है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम उन पे कोई वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि वो नॉर्थ कोरिया के मामले में भी जो बयान दे दिया ट्रंप ने वो भी रोक दिया उन्होंने, लेकिन वो लगता ये है कि चाइना के साथ या रशिया के साथ जो इनके ताल्लुकात थे या जो समझ रहे थे कि वो लोग उनको तैयार करेंगे नेगोशिएशन के लिए, वो शायद कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीजों में चूंकि हमारे जो अपने मकीन साहब जो थे इनकी जो राय थी बड़ी वो क्लियर, बिल्कुल क्लियर बात करते थे वो, और क्लियर उनके विजन थे और क्लियर तरीके से वो चीजों को हल करना चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि वक्ती तौर के ऊपर मैं यही एक मसला जो पुतिन का और अमेरिका का ताल्लुकात का मसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो किस सिमट जाएगा ये वक्त बताएगा कि ट्रंप किस की क्या पोजीशन होती है, वो कितना अंडर प्रेशर आते हैं, वो क्या पोजीशन चेंज करते हैं, कैसे लोगों को और एकोमोडेट करते हैं, तो ये वक्त बताएगा। हम कुछ दिनों के बाद ज्यादा इस पे कमेंट कर सकेंगे कि किस तरफ जा रही है।
जी बहुत शुक्रिया। तो फैल अहमद साहब, एमजे खान साहब आपसे एक सवाल, लेकिन पहले हमें कहा जा रहा है कॉलर्स हैं लाइन पे, उनकी लाइन काफ़ी ड्रॉप हो रही हैं तेज़ी से, पहले उनको हम सुनते हैं मुख्तसरन। चुनिया से तारिक चुगताई साहब, सलाम अलैकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, मैं एक बात की तौसी करना चाहता हूँ। जॉन मैकेन साहब ये सिर्फ अमरीकी अवाम के लिए हेलो
जी जी आवाज आ रही है
ये
आपकी।
अमरीकी आवाम के लिए ये एक सदमा नहीं है, बल्कि ये दुनिया ने एक अमन का पैगंबर खोया है। वो खा वो वियतनाम की जंग हो या ह्यूमन राइट्स के वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट वो बड़े दाई थे। और रही बात इसी साल जब उन्होंने शुमाली वजीरिस्तान का दौरा किया, तो उस वक्त इंतहाई अहम मालूमात उन्होंने हासिल की। ये अलग बात है कि ऐसे नजरियाती आदमी जो होते हैं वो सदारती इलेक्शन हार जीत तो उन्होंने इलेक्शन में कह दिया था। अलबत्ता मैं एक जुमला उनके लिए कहता हूँ कि हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है।
बहुत शुक्रिया,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा करता था।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। वाना से कॉलर करीबुल्ला, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं वाना से करीबुल्ला खान बात कर रहा हूँ जी। मैं एक कहना चाहता हूँ कि जॉन मैकेन यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान को सदर ट्रंप की सदारती मुदत ख़त्म होने के बाद उम्मीद है कि एक ऐसा सदर आएगा अमेरिका पे कि वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक जो मामला है स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है वो बन पाएंगे। लेकिन अभी तक जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है वो अभी तकरीबन ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो चाइना और पड़ोस ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करें।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच करीबुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कुहाट से कामयाब बंगेट साहब।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, मैं जॉन मैकेन की मौत पर हजार अफसोस का इजहार करता हूँ, क्योंकि वो टॉर्चर के खिलाफ था और टॉर्चर के खिलाफ बात करता था। तो यकीनन ये सिर्फ अमेरिका में टॉर्चर नहीं होता है या वियतनाम में, पूरी दुनिया में टॉर्चर किए जाते हैं। और टॉर्चर एक नजायज जुल्म है जो कि अक्सर जेलों में मजलूमों पर होता है और जालिम से बचे रहते हैं। मौका देने का शुक्रिया। शुक्रिया
जी, बहुत शुक्रिया। और एमजे खान साहब, आखिर में अगर आप हमें ये बता दें कि अमरीकी तारीख में जॉन मैकेन को किस तरह याद किया जाएगा।
जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अजीम नुकसान हुआ है अमेरिका का और दुनिया का। जॉन मैकेन साहब को याद किया जाएगा एज ए मैवरिक, एज ए पैट्रियट और प्रिंसिपल्ड पर्सनैलिटी। उन्होंने हमेशा उसूलों के याद पे बात की है और जिसका आजकल बहुत फकदान है और बहुत बड़ा नुकसान है। ही वॉज ए जाइंट अमंग हिज कॉलीग, चैंपियंस थे उसूलों के, चैंपियंस थे ह्यूमन राइट्स के, चैंपियंस थे टॉर्चर के खिलाफ बात करने के। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि उन्होंने हमेशा अमेरिकन जो उसूल है, जो बुनियादी अमेरिका की वैल्यूज है, उनको तरजीह दी पार्टी के इश्यूज के ऊपर। और ये बहुत बड़ा फकदान अब वैक्यूम नजर आएगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अमेरिकन लीडरशिप, चाहे वो किसी भी इलाके की हो, किसी पार्टी की हो, उसमें ये बड़ा फकदान पाया जाता है कि वो अपने उसूलों के बुनियाद पर फैसले करती है या पार्टी की बेहतरी के लिए फैसले करते हैं। जॉन मैकेन ने एक रास्ता अपनी पूरी जिंदगी में दिखाया है, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं अमेरिका के लिए। उन्होंने न सिर्फ ये कि जंग में हिस्सा लिया, बल्कि अपने जो कुर्बानियां भी उन्होंने जंग के दौरान दी और उसके बाद कांग्रेस में सेनेट में, उसको हमेशा सुनहरी रूप से याद किया लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दुनिया का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसमें हमें उम्मीद ये है कि आगे चल के हम इस तरह के लीडरशिप को ढूंढेंगे अमेरिका में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि लीडरशिप जो है उसमें उसूलों के बुनियाद पर फैसले करने की हिम्मत हो, जो कि जॉन मैकेन साहब ने पूरी जिंदगी ये करके दिखाया है।
जी बहुत शुक्रिया एमजे खान साहब आपका। तुफैल अहमद साहब, आपकी भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं, थैंक यू सो मच। और सामीन, इस वक्त हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक से वापस आकर इस वक्त अफ़गानिस्तान में कुछ अहम डेवलपमेंट्स पेशरफ्त हुई हैं उस पे हम तज़िया लेंगे। ज़ुबैर बाबकर खैल साहब सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार हैं, काबुल से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ देर में आरिफ अंसार साहब इंटरनेशनल उमूर के माहिर हैं, यहाँ अमरीका में मुकीम हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले हम लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक।
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور زبیر بابکر خیل صاحب۔ السلام علیکم، بتایا جا رہا ہے اب لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ۔ جی زبیر بابکر خیل صاحب، یہ خبر آئی ہے کہ صدر غنی نے نیشنل سیکیورٹی کے جو مشیر ہیں حنیف اتمر، ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے، اور امریکہ میں جو افغانستان کے سفیر ہیں حمداللہ محب، ان کو قومی سلامتی کا نیا مشیر مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، اسی بھی اطلاعات ہیں، کہ افغانستان کی جو وزیر دفاع ہیں، وزیر داخلہ اور NDS کے سربراہ، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے، جسے صدر غنی نے قبول نہیں کیا۔ یہ بتائیے گا، یہ جو ایک طرح سے ہمیں ہلچل نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟
شکریہ۔ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے تو حنیف اتمر نے اپنے ریزائن کے بعد جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اور افغان نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے لیڈرشپ کے درمیان کچھ اختلافات ہے۔ یہ اختلافات اگلے سال جو افغانستان میں الیکشن آ رہے ہیں، پریزیڈنشل اور پارلیمنٹری الیکشن، ان کی مینجمنٹ پر، اور دوسری وجہ یہ کہا گیا ہے انہوں نے کہ کچھ ملکوں کے ساتھ جو تعلقات فراہم کرنے میں جو اختلافات تھے، اور کچھ اور مسائل۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ استعفیٰ دینے، اور ان کی بڑی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ دو ہفتے پہلے جو غزنی پر حملہ ہوا تھا، غزنی ایک اسٹریٹیجک شہر ہے، ایک اہم اور تاریخی صوبہ ہے، جہاں سلطان محمود غزنوی کا جو مقبرہ ہے وہ ادھر ہے، اور بہت سارا تاریخ ان سے جڑا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں ادھر جو حملہ ہوا اور جو تباہی ہوئی غزنی شہر میں، جو لوگ مرے، تو ان پر ساری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا، اور اسپیشلی افغان نیشن نے اس کو کنڈیم کیا اور افغان حکومت کو کریٹیسائز کیا۔ تو میرے خیال میں ان کے بعد جو یہ سلسلہ آیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا لیڈر حنیف اتمر صاحب اور نیشنل ڈیفنس کا منسٹری کا جو منسٹر ہے، اور وزیر داخلہ، اور جو افغان انٹیلیجنس کا سربراہ جو ہے، یہ سارے ادارے جو ہیں یہ سیکیورٹی ادارے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کا اہم دلیل جو ہے وہ یہ تھا کہ غزنی شہر پر حملہ ہوا، اور ان کے بعد کابل میں بھی کچھ بڑے حملے ہوئے، تو میرے خیال میں یہ ساری وجہ تھی کہ انہوں نے ریزائن کیا ہے۔
جی، تو عارف انصار صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس سے، جس طرح زبیر صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا، جن بعض لوگوں کا استعفیٰ جو ہے صدر غنی نے قبول نہیں کیا، اس سے افغانستان کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اس پر آپ کچھ اثرات دیکھتے ہیں، یا پھر یہ معمول کی بات ہے استعفے دینا؟
جی شہناز، میرا خیال میں کہ جو پریشرز ہیں افغانستان کے آفیشلز پہ، وہ تو برقرار رہیں گے اور ہیں۔ وہ استعفے دے دینے سے یا نئے لوگ بھی اگر آ جاتے ہیں تو وہ چیلنجز تو نہیں چلے جائیں گے، اور اس میں جو چیلنجز میں شامل ہے، اس میں زبیر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ الیکشنز آ رہے ہیں اگلے سال اپریل میں، ہیں شاید پریزیڈینشیل الیکشن، اور ظاہری بات ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو، یا قدر بہتر صورتحال ہو، تاکہ لوگ عام جا کے ووٹ دے سکیں آرام سے، اور کوئی ڈسٹربنس اور پیدا نہ ہو جائے۔ جسے ہمیں یاد ہوگا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پچھلے الیکشن میں بھی بہت بڑی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی تھی بعد میں، اور اس کے بعد پھر ایک افغان یونٹی گورنمنٹ بنی جس کا جو ابھی تک چل رہی ہے. تو چیلنجز جو اب ہیں, ایک تو یہ سیکیورٹی کی سچویشن ہے جس میں بلیم گیم بھی جاری ہے اور افغانستان پاکستان کی طرف بھی دوبارہ گئی ہے شکایت. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو طالبان کے ساتھ پیس ٹاکس بھی ہو رہی ہیں اس کا کیا رخ ہے, اور اس میں ایک نیا اینگل ایڈ ہو گیا ہے وہ یہ کہ امریکہ ڈائریکٹلی طالبان سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ وہ فسیلیٹیٹ کریں گے اور اس میں, لیکن افغان گورنمنٹ یونٹی گورنمنٹ کا رول ہمیشہ رہے گا. وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افغان اونڈ پیس ٹاکس نہیں ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ جو اور مشکلات یا چیلنجز ایڈ ہو گئی ہیں وہ یہ کہ دوسرے ریجنل کنٹریز جو ہیں, جس طرح روس میں بھی اب پیس ٹاکس منعقد ہونے لگی ہیں جس میں لگتا ہے کہ افغان حکومت شرکت نہیں کر رہی, تو لگتا یہ ہے کہ ان معاملات ان سے جڑے جو معاملات ہیں وہ اس میں ریزولوشن نہیں ہے, ڈفرینسز ہیں کہ کیا ڈائریکشن فیوچر میں لینا ہے. لیکن وہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ استعفوں تک چلا گیا ہو, لیکن یہ کہ اگر وہ نئے لوگ بھی آ جائیں تو یہ چیلنجز تو اپنی جگہ رہیں گے.
جی زبیر صاحب, آپ بتائیے گا یہ جو ہمیں سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے, جو عام عوام ہے افغانستان کا, وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟
جی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ حنیف اتمر صاحب کا جو استعفیٰ تھا وہ ایک نیا معاملہ نہیں تھا. وہ جو وزیر داخلہ بھی تھے ان اس وقت مجھے یاد ہے کہ افغان جو تھا گرینڈ جرگا اس پر حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو یہ معمول کی بات ہے, لیکن جب وزیر داخلہ اور وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف جو تھا انہوں نے استعفیٰ دیا تھا, تو اب افغان عوام کے درمیان کچھ ان کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں نا کہ ان کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. لوگ اور بھی ڈر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید حالات خراب ہو رہے ہیں, یا پھر جو خلیل زاد کا آنا تھا کابل میں اور حمداللہ محب جو ہے وہ بھی آیا تھا, اور جب اتمر نے استعفیٰ دے دیا تو پریزیڈنٹ غنی نے اس کو یہ عہدہ دے دیا. تو یہ سب سوالات ہیں جو آئندہ میں ان کے جواب ملیں گے میڈیا کو بھی اور لوگوں کو بھی. ابھی کچھ اٹس سو ارلی ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دیٹ.
اوکے, جو قومی سلامتی کے جو نئے مشیر ہیں جو امریکہ میں افغانستان کے سفیر ہیں حمداللہ محب, ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سیکیورٹی کے اس وقت جو حالات ہیں وہ کافی خراب نظر آ رہے ہیں افغانستان میں, اس کو وہ ان ذمہ داریوں کو سنبھال سکیں گے؟
میرے خیال میں افغانستان کی جو انسیکیورٹی ہے وہ زیادہ تر داخلی یا انٹرنل انسیکیورٹی نہیں ہے. ان میں زیادہ تر جو ہمسائے ممالک ہے اور جو بیرونی طاقت ہے وہ انوالو ہے. تو میرے خیال میں حمداللہ محب صاحب جو ہے وہ ان کا ایکسپیرئنس ہے, وہ واشنگٹن میں افغانستان کا سفیر رہ چکا ہے, وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہے ان کو ان میں بہتری آنے میں کامیاب ہوں گے میرے خیال میں, کیونکہ وہ ایک ڈپلومیٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے مسئلے کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ بیرونی طاقتیں اور ہمسایہ ممالک ہیں. تو میرے خیال میں وہ اس عہدے کو سنبھالنے میں کامیاب رہیں گے.
جی بہت شکریہ زبیر بابکر خیل صاحب, تھینک یو سو مچ ہماری طرف سے, خدا حافظ. اور عارف انصار صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, جس طرح زبیر صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو استعفے ہیں مختلف وزیروں کی جانب سے, اس کو جو آنے والے انتخابات ہیں افغانستان میں اس کے ساتھ, صبح غزنی میں جو کچھ ہوا گزشتہ دنوں اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, اور ساتھ ماسکو امن کانفرنس جو ہونے والی ہے آئندہ ماہ, اس میں جو افغان حکومت نے ڈیسائیڈ کیا ہے, فیصلہ کیا ہے نہ جانے کا اس کانفرنس میں, اس کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, خاص طور پر ماسکو امن کانفرنس کی جب ہم بات کرتے ہیں, بعض ناقدین کا یہ خیال ہے, خاص طور پر پاکستان کے اندر جو تجزیہ نگار ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ افغان میں قیام امن کے لیے کچھ بھی کوئی بھی موقع جو ہے وہ افغانستان حکومت کو ہاتھ سے نہیں دیا جانا چاہیے. ڈو یو ایگری وتھ دیٹ کہ یہ انہوں نے غلطی کی ہے, افغان حکومت نے, ان کو جانا چاہیے؟
افغان حکومت نے خود تعلقات روس سے استوار کیے ہیں اور ان کے اپنے چینلز آف کمیونیکیشن ہیں اور اکنامک پیکیج پروجیکٹس ہیں جو روس کے ساتھ چل رہے ہیں. ڈیفینس میں انہوں نے اکوپمنٹ روس سے لیا ہے, تو میرا خیال میں کسی اور کی ملک کے کہنے یا نئے کہنے سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. ظاہری بات ہے کہ ان کے تو اپنے مفاد ہوں گے پاکستان کے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ چین تو پہلے سے انوالوڈ ہے, افغانستان نے بھی خود چین کے ساتھ اپنا ایک چینل کھولا ہوا ہے اور انوالوڈ ہے کافی چائنا کے ساتھ. تو میرے خیال میں کسی اور ملک کو کہنے یا نہ کہنے کی بات تو نہیں, تو افغان کا اپنا ڈیسیجن ہے اور ان کے اپنے جو ماضی میں سٹیپس ہیں وہ اسی طرف گئے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ جو ایک یہ سٹیپ انہوں نے لیا ہے وہ اس میں کچھ لگتا ہے کہ وہ کنٹینیوٹی نہیں ہے جس میں وہ ماضی میں چلتے رہے ہیں, جس ڈائریکشن میں. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو الگ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور روس کے تعلقات جس طرح سے چل رہے ہیں, امریکہ چین کے تعلقات جس طرح سے چل رہے ہیں, وہ اثر انداز ہوئے ہوں اس سچویشن میں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ اپنی افغانستان کی اپنی پالیسی جو ریسنٹلی وہ یہی رہی ہے کہ اس نے اپنے چینل استوار کیے ہیں, اور شاید طالبان بھی اب جو ہے وہ اس نے امریکہ سے بھی اپنے تعلقات کیے ہیں اور اب دوسرے پلیئر سے بھی اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں. لیکن اس میں میرا خیال ہے داعش کا ایلیمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایک نیا ویریبل اوپر کیا ہے جس نے لینڈسکیپ کچھ چینج کر دیا ہے افغانستان کی پالیٹکس کو, اور اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جہاں پہ میرے خیال ہے تمام پلیئر کی کنورجنس ہے بشمول امریکہ.
ٹھیک, اوکے. عارف انصار صاحب, جانے سے پہلے ایک اور موضوع ہے, اس پہ شارٹ کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والے 3 افراد جو ہیں ان کو دہشت گرد قرار دینے کا اعلان کیا ہے, جو امریکہ کے مطابق داعش کے دہشت گرد گروپ کے لیے بھرتی کا کام کر رہے تھے. یہ دہشت گردی کی لسٹ میں کسی کو ڈالنا یا پھر ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں اس کو فریز کرنا, یہ چیزیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کتنی مؤثر ثابت ہو رہی ہیں؟ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟
نہیں, کسی حد تک تو ہوتا ہی ہے, ظاہری بات ہے, لیکن گراؤنڈ لیول پہ کس طرح سے ان آرگنائزیشن یا انڈیویجلس کا آسانی سے آپریٹ کرنا دشوار ہو جاتا ہے, وہ تو جو آفیشلز انوالوڈ ہیں جو ٹریک کرتے ہیں ان چیزوں کو وہی بتا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے ایک سمبلزم تو ہے, اور ساتھ تشویش بھی ہے کہ کیا وہ جب تک یہ اسٹیٹس اچیو نہیں کر لیتے وہ, تو کیا اس سے پہلے وہ فریلی آپریٹ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو اتنی گنجائش ہوتی ہے, لیکن پھر بھی یہ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں اور یہ ایک ایسکلیشن ہوتی ہے ان آرگنائزیشنز کے لیے بھی کہ وہ اب ایک اور سفیر میں چلے گئے ہیں, ایک اور دائرے میں چلے گئے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے رابطہ نہیں رکھ سکتا. تو اپنے ان کو جو ان کی جو بھی ٹیکٹک یا اسٹریٹجی ہے اس کو اس پہ غور کرنے کا ظاہری بات ہے پریشر کیا جاتا ہے, لیکن پھر وہی بات کہ سارے عوامل مل کے ایک اثر بنا, پالیسی ترتیب ہوتی ہے, اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس, جس میں فائنینشیل بھی ایک ایلیمنٹ ہے اور اٹس ناٹ دا اونلی ون.
جی, بہت شکریہ آپ کا عارف انصار صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, آگے چل کر ہم پاکستان کی جو سیاسیات ہے اس پر ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ہم لینا چاہیں گے مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسور امام. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سجاد میر صاحب نے. پروگرام میں خوش آمدید سجاد میر صاحب. اور کچھ دیر میں ہمیں مبشر زیدی صاحب بھی جوائن کریں گے. ویل نون آپ کالمسٹ ہیں ہمارے شوز میں، اکثر آپ انہیں سنتے ہیں. سجاد میر صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی. جو 4 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات ہیں، اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں. اپوزیشن میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے وہ صدارتی امیدوار کے لیے اعتزاز احسن کے نام پر لگاتار زور دے رہی ہے، جبکہ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے ان کے اعتزاز احسن کے نام پر اعتراضات ابھی تک موجود ہیں. آپ آگے کیا دیکھتے ہیں ان کے یہ جو وہ ہیں ڈفرینسز اعتزاز احسن کے نام کے حوالے سے، وہ حل ہو جائیں گی یا کوئی اور امیدوار جو ہیں وہ سامنے آئے گا؟
دیکھیں، یہ اختلافات ختم ہوتے دکھائی نہیں دیتے، اور ایسا ہی معاملہ شہباز شریف کے نام پہ ہوا تھا کہ پہلے دونوں جماعتوں کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ فلاں فلاں سیٹ پہ فلاں فلاں جماعت کا کینڈیڈیٹ ہوگا، اسپیکر ہوگا پیپلز پارٹی کا، ڈپٹی اسپیکر ہوگا ایم ایم اے کا، اور وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ نون لیگ کے پاس ہوگا. لیکن بعد میں انہوں نے اعتراض کر دیا کہ عہدہ تو آپ کے پاس ہوگا مگر ہم شہباز شریف پر تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. تو ایسی ہی صورتحال اب پیدا ہوئی ہے. اعتزاز احسن کو انہوں نے پہل کر دیا ہے، یعنی اپوزیشن کے متفقہ فیصلے سے پہلے اعتزاز احسن کا اعلان کرنا، جنہوں نے خاص طور پر جب کلثوم نواز بیمار تھی اس وقت بڑے سخت لفظ استعمال کیے تھے. گویا کہا تھا کہ لندن کا یہ کلینک تو شاید شریفوں کی ملکیت ہے، وہاں اپنی مرضی کے ایک طرح کا سرٹیفکیٹ جاری کراتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ کلثوم نواز بہت بیمار ہے، در حالانکہ بیمار نہیں ہے. تو اس لیے تاثر یہ ہے کہ وہ اعتزاز احسن جو کہ بہت اچھے پڑھے لکھے لائر گنے جاتے ہیں اور خود پیپلز پارٹی کے اندر نظریاتی گروپ کے وہ ایک اہم رکن گنے جاتے ہیں، یعنی جس میں فرت اللہ بابر اور رضا ربانی اور تاج حیدر جیسے لوگ شامل ہیں، وہ کبھی ایسے موضوعات پر ایسے موقعوں پر ذرا سخت زبان استعمال کر جاتے ہیں. تو غالباً اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ مسلم بھی چاہتی ہے کہ ان کو نہ کھڑا کیا جائے. یوسف رضا گیلانی کا نام آ رہا ہے، جنہوں نے اس طرف سے یوسف رضا گیلانی کا نام پیش کیا ہے اور کہا کینڈیڈیٹ آپ ہی کا ہوگا، مگر وہ کینڈیڈیٹ اعتزاز احسن ہی ہوگا، یوسف رضا گیلانی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے نام پر اتفاق کر لیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کیوں کر رہی ہے، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے یا یہاں خاص طور پر نون لیگ کا کہنا ہے کہ وہ کچھ رعایتیں دینا چاہتے ہیں آصف علی زرداری، اور وہ اس چیز کے ماسٹر ہیں. آج کل ان کے خلاف بڑے مقدمات ہیں، اور جب انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا شہباز شریف کو پیپلز پارٹی نے، تو اگلے دن ان کی بیل ہو گئی تھی، منظور ہو گئی تھی ٹیمپرری بیل، اور اب بھی چونکہ انہیں ایف آئی اے نے بلا رکھا ہے اور اب بھی چونکہ منی لانڈرنگ پر ان کے خلاف مقدمات ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں رعایت دینا چاہتے ہیں. اچھا کچھ بھی کہا جائے، اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور جیسے کہ ان تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چاہتی نہیں ہے پیپلز پارٹی کہ اپوزیشن متحد رہے، یا شکل تو رہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے، لیکن اس کو اپوزیشن میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ سندھ میں ان کی پہلے حکومت تھی، ابھی وہاں ہے بلکہ زیادہ طاقت کے ساتھ ہے. وفاق میں ان کا قبضہ بالکل نہیں تھا، اب اس سے بہتر طور پر ان کی پوزیشن ہے، تو وہ کیوں آخر موجودہ حکومت کے خلاف دھاندلی کے مسئلوں پر سڑکوں پر نکلے؟ وہ احتجاج کرتی رہے گی، اپنے آپ کو اپوزیشن ثابت بھی کرتی رہے گی، اور تحریک انصاف کے خلاف ایک جو محاذ بن سکتا ہے اس کی رکن بھی رہنا چاہے گی، لیکن اس بات کو اتنا آگے نہیں لے کے جائے گی کہ ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں اس کے آپ کچھ بھی کہہ لیجیے، کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی ایجنسیوں سے منسوخ کرتے ہیں، کبھی فوج کا نام دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیجیے، وہ قوتیں پھر زرداری صاحب کو کوئی رعایت نہیں دے گی، کچھ مراحت نہیں دیں گی، اور ان کے خلاف جو کیس ہے وہ اتنا سخت اور پکا ہے کہ انہیں کسی وقت بھی پکڑا بھی جا سکتا ہے اور سزا بھی دلائی جا سکتی ہے. تو چنانچہ وہ اپنے آپ کو اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ بھی الزام ہے شہباز شریف کے کہ وہ ان کو بھی مقدمات میں الجھایا ہوا ہے، وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے نہیں جانا چاہتے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ بچ بچا کر معاملات کو آگے لے کے جائیں. چنانچہ شہباز شریف بھی لڑائی نہیں کریں گے پیپلز پارٹی سے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس بات کی کوشش کری کہ لڑائی دیے بغیر وہ نون لیگ کو اتنے سپورٹ نہ کرے کہ ایک طرح کا محاذ جنگ گرم ہو جائے. اور خیال کیا جاتا ہے کہ نواز شریف کی بھی یہی انسٹرکشن ہے جیل سے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلے. یہ سیاسی جوڑ توڑ ہے جو جماعتوں کے درمیان جاری ہے. نتیجہ کچھ بھی ہو آخر میں ابھی تک جو نمبر گیم ہے اس میں تحریک انصاف کی جیت ہی دکھائی دیتی ہے, اور ایسے الیکشن میں خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا کام دکھاتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ان کو قوت حاصل ہے وہ یہی دکھاتی ہے کہ جیتنا تو تحریک انصاف نہیں ہے, یہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حکمت عملی کا مسئلہ ہے. اور پیپلز پارٹی یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم بات کو بہت آگے نہیں لے جانا چاہتے, اور اس کے بدلے میں وہ کچھ رعایتیں چاہتی ہیں. یہ جو انور مجید گرفتار ہوئے ہیں یہ تو فرنٹ مین گنے جاتے ہیں زرداری صاحب کے. تو ان ساری وجوہات کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ایک پلاننگ کے تحت رعایتیں حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کا متفقہ صدارتی امید اس طرح نہیں ہونے دینا چاہتی کہ کہا جائے کہ وہ تحریک انصاف کے راستے میں
رکاوٹ بنے. ٹھیک, مشرف زیدی صاحب, کہاں تک آپ سجاد میر صاحب کے اس تبصرے سے انالیسس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا پی 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 کا اعتزاز احسن کے نام پر ڈٹے رہنا, دوسری طرف پی ایم ایل نون کا کلثوم نواز کے خلاف ایک بیان کی وجہ سے اعتزاز احسن کو مسترد کرنا, کیا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں اس پوری صورتحال کا؟
دیکھیے, پہلے دیکھیں کہ جو ان کا موقف ہے اعتزاز احسن پر پی ایم ایل نون کا, وہ صرف قاسم نواز کے خلاف بیانات پر مبنی نہیں بلکہ پورے کے پورے پیرما پیپرز کا اسکینڈل جب سے اپریل 2016 میں شروع ہوا اس کے بعد سے لے کر آج تک اس میں لگاتار اور بالکل بلا تکلف اعتزاز احسن نے جو تنقید کی شریف خاندان کی اور جس سختی سے انہوں نے بیانات دیے, تو اس کی بنیاد جو ہے صرف دو نواز والے بیانات نہیں بلکہ جو مجموعی طور پر پینما پیپرز پہ ان کی پوزیشن تھی وہ بھی ہوگی. یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک زمانہ تھا کہ بہت قربت تھی میاں صاحب کے درمیان اور اعتزاز احسن صاحب کے درمیان, اور اس قربت کو جو ہے ایک طرح سے شاید زرداری صاحب ایکسپلوئٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے. میں بالکل یونی صاحب سے اتفاق اس بات کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی نہ تو اس وقت فائدہ ہے, نہ وہ اس پوزیشن ہے, اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ ہنگامہ آمیز قسم کی اپوزیشن وہ پیش کریں. کئی ایسے بڑے بڑے چیلنجز آلریڈی درپیش ہیں حکومت کو کہ جو مواقع اپوزیشن ڈھونڈے گی اس وقت وہ اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے, اپوزیشن کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. اس کو بھی بات ہے جو اقتصادی بحران جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے اور جو دیگر اور سیاسی چیلنجز نظر آ رہے ہیں اس کی بنا پر اپوزیشن کو زیادہ دیر ڈھونڈنا ہی پڑے گا, کرائسس اپوزیشن کو ڈھونڈ لے گا.
اوکے, آج یہ کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے متفقہ امیدوار کا اعلان جو ہے وہ کیا جانا ہے, لیکن ابھی تک مشاورت اور بات چیت کا سلسلہ جو ہے اطلاعات کے مطابق جاری ہے. تو ممکنہ طور پر کن کا نام سجاد میر صاحب آپ دیکھتے ہیں؟
عام طور پر نام جو آیا ہے وہ یوسف الزہ گیلانی کا آیا ہے, اس سے ایک آدھ نام اور آئے ہیں کہ اس کے بارے میں نون لیگ کو اختلاف نہیں ہوگا, اور اگر پیپلز پارٹی اس بات کو تسلیم, یہ بات طے ہو گئی ہے کہ صدارتی امیدوار جب متفقہ آئے گا وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا. نون لیگ نے گویا اس بات کو تسلیم کر دیا ہے کہ چاہے ہماری پنجاب میں بڑی اکثریت ہے یا ملک میں ہمارے ایم این اے زیادہ ہیں یا سینیٹر بھی زیادہ ہیں, ووٹ گیم ہمارے پاس زیادہ ہے, کچھ بھی ہے, لیکن ہم اس بات پہ تیار ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نامزد کرے اور اس کو ہم اون کریں گے. لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں اعتزاز کو نہیں کریں گے. اظہار اعتزاز کی مشرف صاحب نے بھی جو تفصیل بیان کی ہے, میں بھی وہی بیان کر رہا تھا, وہی بتا رہا تھا کہ ان کو جو شکایت ہیں اعتراضات ہیں وہ انہوں نے خاصا ایک سٹینڈ سخت رکھا ہے نواز شریف کے حوالے سے, اس مقدمے کے حوالے سے سخت رد استعمال کیے, لیکن کلثوم نواز کے معاملے پہ وہ ذرا زیادہ بڑھ گئے ہیں. یعنی اعتزاز جیسے ایک سنجیدہ اور سیکھا آدمی کے ساتھ وہ رویہ جو ہے وہ غالباً بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آیا, یہ کہنا کہ جی یہ تو کلینک ان کا ملکیت ہے, یہ جو بھی سرٹیفکیٹ چاہے اسی طرح سکتے ہیں, اور وہ تو میرا خیال میں پتہ نہیں دنیا میں.
جی بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا, مشرف زیدی صاحب آپ کی بھی ہم شکر گزار ہیں. اور سامعین اس کے ساتھ ہی پروگرام جہاں رنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھی, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اکیاسی سالہ جان مکین ایک عرصے سے دماغ کے کینسر کے جان لیوا مرض میں مبتلا تھے, مگر اپنی اس مہلک بیماری کے باوجود ان کی اپنے ملک کے ساتھ محبت اور امریکی مسائل کے بارے میں ان کی دلچسپی قائم رہی.
We are blessed. We are living in the land of the free.
ہم پر یہ خدا کا احسان ہے کہ ہم ایک ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جو آزاد ہے, جہاں سب کچھ حاصل کرنا ممکن ہے. موجودہ صدر ٹرمپ کے دور حکومت کے بارے میں بھی انہوں نے بڑا جاندار اور کھلا تبصرہ کیا تھا.
To refuse the obligations of international leadership and our duty to remain the last best hope of
earth. عالمی قیادت کی ذمہ داریوں سے روگردانی ممکن نہیں ہے, اور نہ ہی اس فرض سے کوتاہی محض اس لیے کرنا کہ ہم نیم پختہ مصنوعی قومیت کے زوم میں مبتلا ہیں. سیاسی تاریخ دان ایلن لچمن کہتے ہیں,
جان مکین ریپریزنٹڈ پبلک سروس.
جان مکین عوامی خدمات کے نمائندے تھے. وہ صحیح معنوں میں امریکی ہیرو ہیں. وہ جعلی یا میڈیا کے سہارے لیڈر نہیں بنے. جان مکین بحریہ کے ایڈمرل مکین کے گھر پیدا ہوئے تھے. انہوں نے خود بھی بحریہ میں ملازمت اختیار کی اور ویتنام کی جنگ میں حصہ لیا. 1967 میں شمالی ویتنام میں وہ گولی لگنے کے بعد گرفتار ہوئے اور جنگی قیدی بنا لیے گئے. جان مکین نے 5 سال تک جنگی قیدی کی حیثیت سے مصائب جھیلے, اور پھر کئی عرصوں کے بعد انہوں نے ویتنام کا دورہ کیا. ذاتی تلخ تجربات کو بھلا کر انہوں نے ویتنام اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی تجدید کی مہم کی قیادت کی. جان مکین نے اس وقت وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا,
Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again.
دیکھیے بعض لوگ جیلوں میں برا سلوک کرتے ہیں, مگر مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہو سکے گا, اور اسی لیے ویتنام کے عوام کے بارے میں میرا نقطہ نظر تبدیل نہیں ہوا. وہ بہت اچھے لوگ ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں, ہمیں ان کی ضرورت ہے اور ان کو ہماری. اسی طرح 11 ستمبر 2001 کے نیو یارک میں دہشت گرد حملوں کے بعد گرفتار ہونے والے مشتبہ افراد پر پرتشدد حربوں کے استعمال کی بھی انہوں نے مخالفت کی, مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عراق اور افغانستان میں امریکی مداخلت کی حمایت بھی جاری رکھی. جان مکین نے 2 بار صدارتی امیدوار کے طور پر انتخابی مہم میں حصہ لیا. 2008 میں ریپبلکن امیدوار ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے مخالف ڈیموکریٹ امیدوار اوباما کا دفاع کیا. ایک جلسے میں اوباما کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عرب ہیں. اس کے جواب میں جان مکین نے کہا کہ اوباما ایک شریف اور خاندانی شخص ہیں, وہ امریکی شہری ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض امور پر میرا ان سے اختلاف ہے.
No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with.
جان مکین صدارتی انتخابات میں شکست کھانے کے بعد دوبارہ سینٹ کی طرف رجوع ہوئے اور سینٹ کی مسلح سروسز کمیٹی کے چیئرمین رہے. یہ بین الاقوامی سطح پر امریکی پالیسیوں کا دفاع کرتے رہے اور دنیا کے بیشتر ممالک کے دورے کیے. ایک طرف یہ بڑی بے باکی سے اپنے سیاسی موقف کا اظہار کیا کرتے تھے, اور دوسری طرف اپنے بارے میں لگائے گئے سخت ترین الزامات کو بھی فراغ دلی سے نظر انداز کر جاتے تھے. صدر ٹرمپ نے ان کی ذات پر شدید حملہ کیا, مگر انہوں نے جواب میں ٹرمپ کی پالیسیوں اور طرز حکومت پر تنقید کی. سابق نائب صدر جو بائیڈن کے مطابق ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کے ارکان مساوی طور پر جان مکین کی تعظیم اور عزت کرتے تھے.
Courage and loyalty. I can think of no better description of the man we're honoring tonight, my friend John McCain.
حوصلہ مندی اور وفاداری. ہم آج رات جس شخص کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. جان مکین ہم سب کے دوست تھے. سیاسی تاریخ دان ایلن لچمین کہتے ہیں,
جان مکین پرہپس ابو All the politicians of recent years.
حالیہ برسوں میں جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں جان مکین اس لحاظ سے سب سے ممتاز اور منفرد تھے کہ انہوں نے ملک کے مفاد کی خاطر دونوں جماعتوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھا، چاہے وہ امیگریشن اصلاحات کا معاملہ ہو یا مالی اصلاحات کا۔ جان مکین کی یاد میں پورا امریکہ سوگوار ہے۔ جان مکین مرتے دم تک اپنے ملک کی محبت سے سرشار رہے۔ وہ خود کو خوش قسمت ترین انسان اس لیے سمجھتے تھے کہ انہیں امریکہ کی خدمت کا موقع ملا۔
I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause.
جان مکین کے یہ الفاظ ان کی مدبرانہ، قائدانہ اور حب الوطنی کا مظہر ہیں، اور انہیں امریکی عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ،